السلام علیکم. پاکستان میں رات کے 9، بھارت میں 9:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضر کے ایک شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان
وکلا کا اسلام آباد میں پارلیمنٹ کے سامنے احتجاج. کوئٹہ حملے میں ملوث عناصر کی جلد گرفتاری کا مطالبہ. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق. تفصیلات کچھ دیر بعد.
بھارت کے تعاون سے کابل میں تعمیر کیے گئے استور محل کا افتتاح. افتتاحی تقریب میں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت. اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل. تفصیلات کچھ دیر بعد.
کراچی میں ہنگامہ آرائی، مقامی ذرائع ابلاغ پر حملہ اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کارروائی. کراچی سے میں ہوں شہزاد حسین. تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا
کشمیر کے ایک نمائندہ وفد کی وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات. پیلٹ گن پر فوری پابندی لگانے کا مطالبہ. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم. تفصیلی رپورٹ کچھ دیر بعد.
اور بین الاقوامی خبروں میں ترکی میں کردوں کی ایک شادی کی تقریب میں خودکش بم حملے میں مرنے والے 51 افراد میں سے کچھ کی تدفین کا کام شروع ہو گیا ہے. اور ترک صدر نے کہا ہے کہ زیادہ تر امکان یہی ہے کہ داعش اس حملے کا ذمہ دار ہے. امریکہ نے وسطی صومالیہ میں اتوار کو ہوئے 2 خودکش بم حملوں کی مذمت کی ہے. ان حملوں میں کم از کم 20 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. امریکہ اور جنوبی کوریا نے مشترکہ فوجی مشقوں کا آغاز کر دیا ہے. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. کراچی میں ذرائع ابلاغ کے دفاتر پر مشتعل ہجوم نے ہنگامہ آرائی کی ہے. اطلاعات کے مطابق ایک سیاسی پارٹی کے کارکنوں نے مقامی ذرائع ابلاغ کے باہر یہ احتجاجی ہنگامہ کیا ہے. کراچی سے شہزاد حسین کی رپورٹ.
پیر کو پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کے مرکزی علاقے صدر میں مشتعل افراد نے ہنگامہ آرائی کی اور مقامی ذرائع ابلاغ کو بھی نشانہ بنایا، جس پر قانون نافذ کرنے والے اداروں نے کارروائی کر کے صورتحال کو قابو کیا. ہنگامہ آرائی کے بعد قانون نافذ کرنے والے اداروں کی نفری وہاں پہنچ گئی، جہاں پولیس کی جانب سے آنسو گیس کا بھی استعمال کیا گیا. مختلف نیوز چینلز اس سلسلے میں رپورٹ کرتے رہے کہ کس طرح ان کے لوگوں پر حملہ کیا گیا اور کس طرح وہ کراچی پریس کلب میں محصور ہو گئے. خصوصی طور پر اے آر وائی نیوز کے دفتر پر حملے کی خبریں اور اس کے مناظر نشر کیے جاتے رہے. وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف نے کراچی میں اے آر وائی نیوز اور سما کے دفاتر پر حملوں کی شدید مذمت کی ہے اور اسے اظہار آزادی اور صحافت پر حملہ قرار دیا ہے، اور وفاقی اور صوبائی متعلقہ اداروں کو ذمہ داروں کے خلاف فوری کارروائی کا حکم دیا ہے اور عوام اور صحافیوں کی حفاظت کے لیے اقدامات کرنے کی ہدایات جاری کی ہیں. سندھ پولیس کے سربراہ آئی جی اے ڈی خواجہ نے بھی پولیس کو صورتحال قابو کرنے اور ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کا حکم دیا ہے. سندھ پولیس کے ترجمان کے مطابق مشتعل افراد کی جانب سے پتھراؤ اور ہوائی فائرنگ کی گئی اور اس کے نتیجے میں ایک پولیس افسر سمیت 5 افراد زخمی ہو گئے. سندھ پولیس اور مقامی ذرائع ابلاغ کے مطابق یہ ہنگامہ آرائی سندھ کی دوسری بڑی سیاسی جماعت متحدہ قومی موومنٹ کے مشتعل کارکنوں کی جانب سے کی گئی، لیکن متحدہ قومی موومنٹ کا کہنا ہے کہ اس ہنگامہ آرائی میں ایم کیو ایم کے کارکنان ملوث نہیں. بار بار کوشش کے باوجود وائس آف امریکہ کی ایم کیو ایم کے رہنماؤں سے بات نہ ہو سکی، لیکن مقامی ذرائع ابلاغ پر متحدہ قومی موومنٹ کی ترجمانی کرتے ہوئے ایم کیو ایم کے رہنما ڈاکٹر عامر لیاقت حسین نے کہا کہ کراچی میں ہونے والی ہنگامہ آرائی میں ایم کیو ایم کے کارکن ملوث نہیں اور یہ کسی تیسری قوت کا کام ہے. سینئر صحافی اور تجزیہ کار آغا مسعود نے اس حوالے سے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا،
میں نہیں سمجھتا کہ میڈیا پر غصہ نکالنا کوئی مناسب ہے. ایکچولی جو بھی اس وقت ایم کیو ایم کی شکایت ہے وہ حکومت سے اور پیپلز پارٹی کو اس سلسلے میں پیش رفت کرنی چاہیے کہ ان کی جو صورت جو ان کی شکایتیں ہیں جو ان کے مطالبات ہیں اس کی دادرسی ضرور ہونی چاہیے، اور اگر ان کی دادرسی ہو جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ شہر میں جو ہے امن قائم ہو سکتا ہے. اور یہ بات ہم لوگوں کو نہیں بھولنی چاہیے، میرا خیال ہے حکومت وقت کو بھی نہیں بھولنی چاہیے کہ ایم کیو ایم بہرحال شہری سمت کو تو نمائندہ کرتی ہے.
صوبہ سندھ کی دوسری بڑی سیاسی جماعت متحدہ قومی موومنٹ پچھلے 6 دن سے تا دم مرگ بھوک ہڑتال کر رہی تھی اور گزشتہ دنوں ان سے سندھ کی حکمران جماعت پاکستان پیپلز پارٹی اور وفاق میں حکمران جماعت پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنماؤں نے ملاقاتیں کیں۔ پیر کو بھی وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف کی ہدایت پر وفاقی وزیر اطلاعات پرویز رشید نے متحدہ قومی موومنٹ سے ملاقات کی اور پیر کو ہی متحدہ قومی موومنٹ کے وفد کی وزیر اعلی سندھ سید مراد علی شاہ سے ملاقات ہوئی اور امکانات ظاہر کیے جا رہے تھے کہ جلد معاملات معمول پر آ جائیں گے۔ متحدہ قومی موومنٹ اپنے کارکنوں کی مبینہ گرفتاریوں اور گمشدگیوں کے خلاف تا دم مرگ بھوک ہڑتال کر رہی تھی۔ شہزاد حسین، وائس آف امریکہ، کراچی۔
پاکستان بھر میں وکلا نے آج پیر کے روز عدالتی کارروائی کا بائیکاٹ کیا۔ ان کا مطالبہ ہے کہ پارلیمان دہشت گردوں کے خلاف لڑائی کی ذمہ داری قبول کرے۔ وکلا کوئٹہ میں کیے گئے اس بم دھماکے پر احتجاج کر رہے تھے جس میں تقریباً 70 افراد کی جانیں گئیں، جن میں بیشتر وکلا تھے۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر علی ظفر نے کہا ہے کہ اگر ان کے تحفظات کا ازالہ نہ ہوا تو وہ 8 ستمبر سے ملگیر مہم کا آغاز کریں گے۔ اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
بلوچستان کے مرکزی شہر کوئٹہ میں 8 اگست کو ہونے والے مولک حملے میں وکلا کی اکثریت سمیت 70 سے زائد افراد کی ہلاکت کے خلاف اب بھی وکلا تنظیمیں سراپا احتجاج ہیں۔ پیر کو بھی پاکستان کے مختلف اضلاع میں وکلا نے عدالتی کارروائی کا بائیکاٹ کیا، جبکہ وفاقی دارالحکومت میں وکلا نے پارلیمنٹ کے سامنے احتجاج بھی کیا۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر علی ظفر نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ وقت کا تقاضا ہے کہ صرف حکومت نہیں بلکہ پارلیمنٹ دہشت گردوں کے خلاف جاری کارروائیوں کو اپنی جنگ قرار دے۔ علی ظفر کا کہنا تھا کہ اگر ان کے مطالبات تسلیم نہ کیے گئے تو وہ ملک گیر تحریک چلائیں گے۔
ہمارے جو مطالبات ہیں جو کہ بڑے سمپل ہیں، ہم کہتے ہیں کہ سیکیورٹی کی جو پریکاشنز ہیں، جو انتظامات ہیں، سافٹ ٹارگیٹس جیسے ہسپتال ہوتے ہیں، اسکول ہوتے ہیں، عدالتیں ہیں، ان کے انتظام ہمارے ساتھ شیئر کریں، جو کلپرٹس ہیں ان کو پکڑیں جنہوں نے یہ واقعہ کیا، وہ ہمیں بتائیں کون ہیں اور ان کا جلد سے جلد انکشاف کریں، اور نمبر 3 کہ آپ یہ جو ہم جنگ لڑ رہے ہیں دہشت گردی کے خلاف، اس کی اونرشپ لیں اور اس کے تحت جو کومبنگ آپریشن ہے وہ پورے پاکستان میں چلائیں۔ یہ ہم آپ پارلیمنٹ کو کہہ رہے ہیں، پہلے ہم نے حکومت کو کہا تھا، اب اگر پارلیمنٹ بھی ہماری بات نہیں سنے گا تو 8 تاریخ کو ہم ملک بھر تحریک چلائیں گے، یہ ہم نے فیصلہ کیا۔
پارلیمنٹ کے سامنے احتجاج کرنے والے وکلا نے اپنے ہاتھوں میں پلے کارڈ بھی اٹھا رکھے تھے جن پر وکیلوں کو تحفظ فراہم کرنے کے مطالبات درج تھے۔ واضح رہے کہ سول اسپتال کوئٹہ میں خودکش بم دھماکے میں مارے جانے والوں میں اکثریت وکلا کی تھی۔ بلوچستان بار کونسل کے صدر بلال انور قاسی کے قتل کے بعد وکیل جب بڑی تعداد میں سول اسپتال پہنچے تو وہاں ایک خودکش بمبار نے ان میں شامل ہو کر دھماکہ کر دیا تھا۔ وکلا تنظیموں کی طرف سے کہا گیا ہے کہ دہشت گردوں کے خلاف یکجا ہونے کی ضرورت ہے۔ پاکستان میں اگرچہ دہشت گردی کے خلاف جاری کارروائیوں کے سبب امن و امان کی صورتحال میں بہتری آئی ہے، لیکن دہشت گردی کے واقعات پر پوری طرح قابو نہیں پایا جا سکا ہے۔ کوئٹہ حملے کے بعد دہشت گردوں کے خلاف جاری کارروائیوں کو مزید تیز کرنے کا فیصلہ کیا گیا اور صوبے بھر میں عسکریت پسندوں کی پناہ گاہوں کو تلاش کر کے انہیں ختم کرنے کے لیے کارروائیاں شروع کی گئیں۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بھارت کے وزیراعظم نریندر مودی نے ایک ویڈیو کانفرنس کے ذریعے کابل میں استور پیلس کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر انہوں نے افغانستان کے لیے بھارت کی بھرپور حمایت کے عزم کا بھی اظہار کیا۔ ادھر پاکستان نے کابل اور دہلی کے درمیان بڑھتے ہوئے تعلقات کے بارے میں تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اسلام آباد سے اس کی تفصیل بتائیں گے محمد جلیل۔
بھارت کے وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ ان کا ملک اور عوام امن و استحکام کی تلاش کی راہ میں افغانستان کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ یہ بات انہوں نے افغانستان کے دارالحکومت کابل میں واقع استور محل کی تعمیر نو کے کام مکمل ہونے کے بعد افغان صدر اشرف غنی کے ساتھ ایک ویڈیو کانفرنس کے ذریعے محل کے افتتاح کے موقع پر کہی۔ نریندر مودی نے افغانستان کو ایک قریبی دوست قرار دیتے ہوئے کہا کہ بھارت افغانستان کے روشن مستقبل کے لیے کام کرتا رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہماری خواہش ہے کہ ہر افغان شہری ترقی کرے اور معاشی ترقی کے فوائد سے افغان معاشرہ مستفید ہو۔ کابل میں واقع استور محل کی تعمیر نو کے لیے آغا خان ڈیولپمنٹ نیٹورک، افغانستان اور بھارت کے درمیان ایک سہ افریقی معاہدے پر دستخط ہوئے تھے۔ تعمیر نو کے کام کا آغاز 3 سال قبل ہوا تھا اور اس پر تقریباً 57 لاکھ ڈالر کی لاگت آئی، جس کے لیے بھارت نے معاونت فراہم کی۔ اس موقع پر افغانستان کے صدر اشرف غنی نے بھارت کی معاونت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ دونوں ملکوں کے باہمی تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ آج بھی افغانستان کے ہر کونے میں چھوٹے اور بڑے ترقیاتی اور تعمیراتی منصوبوں میں شامل ہو کر بھارت کی حکومت اور عوام افغانستان کو تنہا نہیں چھوڑنا چاہتے ہیں۔ جنگ سے تباہ حال افغانستان کو سلامتی کی صورتحال کے علاوہ کئی طرح کے اقتصادی چیلنجوں کا بھی سامنا ہے۔ افغان دارالحکومت کابل میں قومی اسمبلی کی نئی عمارت، پن بجلی، سڑکوں کی تعمیر کے علاوہ کئی منصوبوں میں بھارت نے معاونت فراہم کی۔ پاکستان کے بعض حلقوں کی طرف سے افغانستان میں بھارت کے بڑھتے ہوئے کردار پر نہ صرف تحفظات کا اظہار کیا جاتا رہا ہے بلکہ یہ الزامات بھی عائد کیے جاتے رہے ہیں کہ بھارت افغان سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال کرتا ہے۔ بھارت کی طرف سے پاکستان کے ایسے الزامات کی ہمیشہ سے تردید کی جاتی رہی ہے، جبکہ کابل کی طرف سے یہ بھی کہا جاتا رہا ہے کہ وہ اپنے ملک کی سرزمین کو کسی بھی تیسرے ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دے گا۔ پاکستان کے ایک سینئر تجزیہ کار ڈاکٹر ایزیڈ ہلالی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ اقتصادی شعبے کی ترقی کے منصوبوں پر کسی کو بھی معترض نہیں ہونا چاہیے، تاہم ان کے بقول ان کے سیاسی مضمرات کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔
اگر افغانستان اور بھارت کے تعلقات بڑھ رہے ہیں، اگر اس سے کسی ملک کو اقتصادی خوشحالی، معاشی ترقی ملتی ہے، وہاں کے عوام کو آسودگی حاصل ہوتی ہے، تو کسی تیسرے ملک کو اس کے اوپر نہ کوئی تحفظ ہے، نہ ہی اس کے اوپر ان کے بارے میں کوئی خاص منفی وہ جذبات رکھتے ہیں۔
پاکستان بھی افغانستان میں کئی تعمیراتی اور ترقی کے منصوبوں میں معاونت فراہم کر رہا ہے، جس میں سڑکوں کی تعمیر کا منصوبہ بھی شامل ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بھارت کے زیر کنٹرول کشمیر سے حزب اختلاف کے ایک وفد نے سابق وزیر اعلی عمر عبداللہ کی قیادت میں بھارتی وزیر اعظم سے ملاقات کی۔ وفد نے بھارت کے زیر کنٹرول کشمیر میں جاری بحران پر تبادلہ خیال کیا اور وزیر اعظم مودی کو زمینی حقائق سے آگاہ کیا۔ نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ۔
سابق وزیر اعلی عمر عبداللہ کی قیادت میں بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے حزب اختلاف کے ایک نمائندہ وفد نے پیر کے روز وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات کی اور ان سے وادی کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ وفد نے وزیر اعظم کو زمینی حقائق سے واقف کرایا۔ اس نے انہیں ایک عرضداشت بھی پیش کی جس میں کشمیر میں پیلٹ گن کے استعمال پر فوری پابندی عائد کیے جانے کا مطالبہ کیا گیا۔ وفد نے وزیر اعظم سے درخواست کی کہ صورتحال کو معمول پر لانے کے لیے تمام متعلقہ فریقوں سے مذاکرات کا آغاز کیا جائے۔ اس نے اس بات پر بھی زور دیا کہ اگر کشمیر میں جاری گڑبڑ کو ختم کرنے میں ہم اسی طرح ناکام رہے تو علیحدگی پسندی کے جذبات اور گہرے ہوں گے۔ اس وفد میں عمر عبداللہ کے علاوہ سی پی ایم کے رکن اسمبلی محمد یوسف تاریگامی، کانگریس صدر جی اے میر، نیشنل کانفرنس کے سینئر لیڈران اور بعض آزاد ارکان اسمبلی بھی شامل تھے۔ اپوزیشن لیڈروں نے اس سے قبل اتوار کے روز صدر جمہوریہ پرنب مکھرجی سے ملاقات کی تھی اور ان سے درخواست کی تھی کہ وہ کشمیر میں جاری گڑبڑ کے سیاسی حل کی تلاش کے لیے مودی حکومت پر زور ڈالیں۔ وزیر اعظم سے ملاقات کے بعد عمر عبداللہ نے میڈیا نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ صرف ترقیاتی پروگراموں سے مسئلہ کشمیر کو حل نہیں کیا جا سکتا۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے زور دے کر کہا کہ ہماری اپنی غلطیاں بھی اس صورتحال کی ذمہ دار ہیں۔
یہ حالات اگر بنے تو ہمیں کچھ حد تک اس میں اپنی غلطیوں کو تسلیم کرنا ہوگا۔ میں جب 2010 میں اپنی غلطیوں کو تسلیم کرنے کے لیے تیار تھا اور ان سے سبق سیکھنے کے لیے تیار تھا، تو آج کیوں نہ ہم پھر اپنی غلطیوں کو تسلیم کریں، ان سے سبق سیکھیں اور یہ طے کریں کہ دوبارہ ان غلطیوں کو دہرایا نہیں جائے گا۔ بدقسمتی یہ ہے کہ سبق سیکھے جاتے ہیں لیکن کچھ سال کے بعد ہم ان سبق کو بھلا دیتے ہیں اور دوبارہ ان کو جو ہے ان کو ریپیٹ کرتے ہیں۔
ڈیڑھ گھنٹے تک چلی اس ملاقات کے بعد حکومت کی جانب سے ایک بیان جاری کیا گیا جس میں کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم کشمیر کی موجودہ صورتحال پر بہت رنجیدہ ہیں اور انہوں نے آئین کے دائرے میں رہ کر مسئلے کے مستقل حل کے لیے مذاکرات کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ لوگوں کی ہلاکتوں پر انہیں دکھ ہے اور بقول ان کے جو کشمیری نوجوان اور سیکورٹی فورس یا پولیس کے جوان ہلاک ہوئے ہیں وہ سب ہمارے اپنے ہیں اور ایسے واقعات تکلیف دہ ہیں۔ وزیر اعظم نے تمام سیاسی جماعتوں سے اپیل کی کہ وہ مسئلے کشمیر کے حل کے لیے متحد ہو کر کام کریں۔ یاد رہے کہ کشمیر میں 44 روز سے کرفیو جاری ہے اور 60 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
ترکی میں کردوں کی ایک شادی کی تقریب میں خودکش بم حملے میں مرنے والوں کی 51 افراد میں سے کچھ کی تدفین کا کام شروع ہو گیا ہے. ترک صدر رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ زیادہ تر امکان یہی ہے کہ داعش اس حملے کا ذمہ دار ہے. سلط اس کا ہو کی رپورٹ کے ساتھ بہجت چلانی.
شام کے جنوب مشرقی شہر غازن تپ میں تقریباً درجن بھر مرنے والوں کی تدفین مکمل کر دی گئی. ان میں ایک بچہ بھی شامل ہے. ہفتے کے روز شادی کی ایک تقریب میں خون ریز حملے میں 51 افراد کی جانے گئیں. بیشتر افراد کے جسموں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور عہدیداروں نے کہا ہے کہ ان کی شناخت میں ابھی وقت لگے گا.
دینی سلوگانلار altında yapılması çok daha acıdır. دینی سیاست آلت edilmesi çok daha acıdır.
تدفین کے موقع پر ایک سوگوار شخص کا کہنا ہے کہ موت کسی بھی طرح ہو تکلیف دہ ہوتی ہے، لیکن اس وقت یہ تکلیف بڑھ جاتی ہے جب اس کے ساتھ مذہبی نعروں کا استعمال کیا جائے اور جب یہ نعرے سیاست پر بھی مبنی ہوں. ہماری خواہش تو یہ ہے کہ ہمیں اس نوعیت کی تکلیف سے نجات مل جائے. مرنے والے بے گناہ تھے. کردوں کی ایک شادی تقریب میں خود کش بم دھماکے میں 50 سے زائد افراد کی اموات ہوئیں جبکہ 70 زخمی ہو گئے. مشتبہ خود کو شملہ آور ان مہمانوں میں شامل ہو گیا جو باہر گلی میں رقص کر رہے تھے، اور پھر اس نے خود ساختہ بموں میں دھماکہ کر دیا. صدر اردوان کہتے ہیں کہ اس حملہ آور نے داعش کے اما پر یہ کارروائی کی اور اس کی عمر 12 سے 14 برس کے درمیان تھی.
Initial results from the police department and governor's office are that this was an Islamic State attack. Recently, Islamic State has made some efforts to reorganize or have replaced.
ترک صدر رجب طیب اردوان کہتے ہیں کہ پولیس کے محکمے اور گورنر کے دفتر سے ملنے والی ابتدائی معلومات کے مطابق یہ داعش کا حملہ تھا. حال ہی میں داعش نے غازین تپ میں کچھ تبدیلیاں کی ہیں اور خود کو دوبارہ منظم کرنے کی کوششوں میں ہے. متعدد کارروائیاں کی گئی ہیں جو اب بھی جاری ہیں. داعش شام میں اپنے زیر کنٹرول علاقے کا کچھ حصہ کرد جنگجوؤں کے ساتھ لڑائی کے نتیجے میں کھو چکا ہے. ترک حکومت کو ترکی میں موجود کرد باغیوں کے شام میں موجود ان کردوں کے ساتھ ممکنہ رابطوں پر تشویش ہے جو اس علاقے میں ایک آزاد ریاست کی تشکیل کے لیے کام کر رہے ہیں. صدر اردوان کہتے ہیں کہ غازین ٹیپ میں کیے گئے حملوں کا مقصد ترکی کی آبادی کے متنوع گروپوں یعنی عربوں، کردوں، ترکوں اور دوسروں کے درمیان تقسیم پیدا کرنا ہے، لیکن بیشتر ترک انہیں امن قائم کرنے میں ناکامی کا الزام دیتے ہیں. استنبول میں احتجاجی مظاہرین میں شامل ردوان اوستر کہہ رہے ہیں کہ خون ریزی کی یہ سازش بلا شبہ انہی عوامل نے تیار کی جنہوں نے انکرا اور سورت میں حملے کیے جو 1 سال سے زائد عرصے سے کرد شہروں میں بم دھماکے کر رہے ہیں. اس تازہ ترین حملے سے معلوم ہوتا ہے کہ خون ریزی روکنے کا واحد راستہ سماجی سطح پر امن قائم کرنا ہے. ترک حکومت کے خلاف گزشتہ ماہ بغاوت کی ناکام کوشش سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ترکی میں بڑھتی ہوئی بے چینی کا الزام محض باغیوں پر نہیں رکھا جا سکتا، چاہے ان کا تعلق کردوں سے ہو یا پھر وہ داعش کا حصہ ہوں. بیچے چلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن.
امریکی وزیر خارجہ جان کیری اس ہفتے نائجیریا کا دورہ کر رہے ہیں. گزشتہ برس صدر محمد بخاری کے اقتدار سنبھالنے کے بعد سے دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات بہتر ہوئے ہیں. لیگوس سے کرس اسٹین نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ کیری دونوں ملکوں کے درمیان اقتصادی اور سلامتی کے شعبوں میں تعاون کے علاوہ بدعنوانی کے خاتمے جیسے امور پر تبادلہ خیال کریں گے. تفصیلات کے ساتھ مدثرہ منصر.
توقع ہے کہ امریکی وزیر خارجہ جان کیری رواداری پر بات کرنے کے لیے شمالی شہر سکوتو روانگی سے قبل دارالحکومت ابوجا میں صدر محمد بخاری سے ملاقات کریں گے. کاؤنسل آن فارن ریلیشنز کے میتھیو پیج کہتے ہیں کہ کیری کا دورہ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات میں گرم جوشی کے درمیان ہو رہا ہے.
I think overall the relationship remains sort of near or at sort of a high watermark in recent history.
میرا خیال ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات اس وقت تاریخ میں سب سے زیادہ اعلیٰ سطح پر اور بے حد قریبی ہیں. ایسا ہمیشہ نہیں تھا. سابق صدر گڈ لک جاناتھن کی انتظامیہ کے عہدیدار اکثر شکایت کرتے تھے کہ امریکہ انہیں وہ ہتھیار فروخت نہیں کر رہا جو ملک کے شمال میں بوکو حرام کی بغاوت کچلنے میں کام آ سکتے تھے. اس تنازع میں اب تک 20,000 کے قریب لوگ ہلاک اور 27 لاکھ بے گھر ہو چکے ہیں. امریکی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ نائجیریا کی فوج کی جانب سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے باعث اس ملک کو ہتھیاروں کی فروخت متاثر ہوئی. ہمسائے ملک کیمرون میں نگران ڈرون طیارے باغیوں سے لڑائی میں نائجیریا کی ٹاسک فورس کے فوجیوں اور ہمسایہ ممالک کی مدد کر رہے ہیں. ایک سینئر فوجی عہدیدار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ شمال مشرقی شہر میدوگوری میں مختصر تعداد میں امریکی فوجی بھی موجود ہیں. یہ شہر طویل عرصے تک بغاوت کا مرکز رہا ہے. دونوں ملکوں کے درمیان تعاون بدعنوانی کے خاتمے کے لیے بھی ہو رہا ہے جو نائجیریا کے دو تہائی علاقوں میں غربت کی بڑی وجہ خیال کی جاتی ہے، جبکہ یہ ملک افریقہ کی چوٹی کی معیشتوں میں سے ایک ہے. گزشتہ برس اپنی انتخابی مہم کے دوران بوہاری نے لوٹ مار کے خلاف کارروائی کا وعدہ کیا تھا. پیج کہتے ہیں کہ جب سے انہوں نے اقتدار سنبھالا ہے امریکہ اور نائجیریا کے درمیان لوٹی ہوئی دولت کو واپس لانے کے سلسلے میں تعاون میں بتدریج اضافہ ہوا ہے.
They haven't really developed a deep sort of investigative cooperation or information sharing relationship. And I think what we're seeing or what we have started seeing
in معلومات کے تبادلے کے سلسلے میں کوئی گہرا تعاون واقعتاً پیدا نہیں ہوا، اور میرا خیال ہے کہ جو ہم دیکھ رہے ہیں یا جو ہم نے گزشتہ برس مشاہدہ کرنا شروع کیا وہ باہمی تعلقات میں بہتری تھی. امکان ہے کہ صدر باراک اوباما کے آئندہ برس اقتدار سے الگ ہونے سے پہلے کسی امریکی وزیر کا نائجیریا کا یہ آخری دورہ ہے. پیج کہتے ہیں کہ اس دورے کے موقع پر اگر کیری نے کوئی بڑا اعلان کیا تو امکان ہے کہ وہ سیاست میں ناجائز فائدہ اٹھانے کو روکنے کے بارے میں ہوگا.
He may announce that the US has levied a handful of visa sanctions on individuals that were involved.
ہو سکتا ہے وہ اعلان کریں کہ امریکہ نے ان چند افراد پر ویزے کی پابندیاں عائد کی ہیں جو بدعنوانی اور سن 2015 کے انتخابات میں ووٹوں کی دھاندلی میں ملوث تھے. ایجنڈے میں معیشت بھی شامل ہے. تیل کی قیمتوں میں کمی اور نائجیریا کے خام تیل کی پیداوار میں کمی کی وجہ سے نائجیریا کساد بازاری کے قریب ہے. پیج کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے امریکہ ترقیاتی منصوبوں میں تکنیکی مدد کی پیشکش کرے یا بین الاقوامی قرضے فراہم کرنے والوں سے قرضہ لینے میں نائجیریا کی مدد کرے. مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری، جیسا کہ آپ سن رہے تھے، نائجیریا جانے والے ہیں اور اس وقت وہ نیروبی اور کینیا میں ہیں، جہاں وہ مشرقی افریقہ کے وزرائے خارجہ سے ان طریقوں پر بات کریں گے جن کے ذریعے ہمسایہ ملک جنوبی سوڈان کو خانہ جنگی میں دوبارہ گھر جانے سے روکا جا سکے. کیری نے پیر کے روز کینیا کے صدر اہورو کینیاٹا سے ملاقات کی. امریکی محکمہ خارجہ کے ایک سینئر عہدیدار نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ جنوبی سوڈان کے عوام میں ایک عرصے سے ان مصائب کا شکار ہیں اور مسلسل عدم استحکام نے لاکھوں لوگوں کو مجبور کیا ہے کہ اپنے گھر بار چھوڑ دیں، اور یہ انسانی بحران بین الاقوامی برادری کی قوت سے بھی باہر ہے. جنوبی سوڈان سن 2011 میں سوڈان سے آزادی حاصل کرنے کے پہلے دن سے ہی مشکلات میں گھرا ہوا ہے. خانہ جنگی، تشدد اور علاقائی تنازعات سے جنوبی سوڈان کے ساتھ جاری ہیں. اس تیل سے مالا مال ملک کے لیے اپنی بقا کو قائم رکھنا مشکل بنا دیا ہے. امریکہ نے وسطی صومالیہ میں اتوار کو ہوئے دو خودکش بم حملوں کی مذمت کی ہے. ان حملوں میں کم از کم 20 افراد ہلاک ہوئے. تاہم حکام کے مطابق ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ہے. امریکہ کی قومی سلامتی کونسل کے ترجمان نیٹ پرائس نے ایک بیان میں کہا کہ سیکیورٹی فورسز سرکاری عہدیداروں اور عام شہریوں پر حملے کا مقصد صومالیہ کو کمزور کرنے کی کوشش ہے. ایک عینی شاہد عبداللہ کے مطابق پہلا کار بم حملہ ایک مقامی سرکاری کمپاؤنڈ پر کیا گیا جہاں انتظامیہ کے دفاتر واقع ہیں، اور جیسے ہی قریب کی عمارتوں سے لوگ باہر نکلے دوسری کار میں سوار خودکش بمبار نے اپنے آپ کو دھماکے سے اڑا دیا. ایک دوسرے عینی شاہد نے نام نہ بتانے کی شرط پر وائس آف امریکہ کی صومالی سروس کو بتایا کہ دوسرے کار بم دھماکے میں استعمال ہونے والی گاڑی کو ایک خاتون چلا رہی تھی. علاقائی گورنر نے کہا کہ آج ہم پر حملہ ہوا ہے اور ہلاکتوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، لیکن فی الحال ہم 20 افراد کے مارے جانے کی تصدیق کرتے ہیں. ان حملوں کے بعد شہر میں کاروباری اور سماجی سرگرمیاں معطل ہیں اور سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لیا ہوا ہے. امریکہ اور جنوبی کوریا نے مشترکہ فوجی مشقوں کا آغاز کر دیا ہے. ماضی کی طرح اس مرتبہ بھی شمالی کوریا نے متنبہ کیا تھا کہ یہ مشقیں نہ کی جائیں. کمپیوٹر پر تخلیق کردہ اولچی فریڈم نامی مشقوں میں امریکہ کے 25,000 اور جنوبی کوریا کے 50,000 فوجی اہلکار حصہ لے رہے ہیں. ہر سال ہونے والی ان مشقوں پر شمالی کوریا کی طرف سے ناراضگی کا اظہار ایک معمول کی بات ہے، اور وہ ان مشقوں کو شمالی کوریا پر ایک بڑے ممکنہ حملے کی مشق قرار دیتا ہے. سول اور واشنگٹن کا کہنا ہے کہ یہ مکمل طور پر دفاعی نوعیت کی مشقیں ہیں. خبریں ختم ہوئیں.
ہیلتھ رپورٹ کے ساتھ میں ہوں گلرخ. ہم جہاں بغیر خوراک کے ہفتوں اپنی زندگی کی جنگ لڑ سکتے ہیں, وہی پانی کے بغیر صرف 3 یا زیادہ سے زیادہ 5 روز تک زندہ رہ سکتے ہیں. دیکھا جائے تو پانی ہماری پیاس بجھانے کے مقابلے میں ہمارے جسم میں نمی برقرار رکھنے کے لیے زیادہ ضروری ہے. جیسا کہ ایک اوسط انسانی جسم تقریباً 55 سے 60% تک پانی سے بنا ہوا ہوتا ہے. مثلاً ہمارا دل اور دماغ تقریباً 75% پانی سے بنا ہوا ہے اور ہمارے پھیپھڑوں میں 83% پانی ہے, جبکہ ہماری خشک ہڈیاں بھی 31% پانی پر مشتمل ہوتی ہے. اگرچہ ہم میں سے بہت سے لوگوں کے لیے روزانہ 8 گلاس پانی پینے کی ہدایت پر عمل کرنا آسان نہیں ہے, لیکن پانی پینے کے فائدوں کے مقابلے میں یہ اتنا مشکل بھی نہیں ہے. انسانی زندگی کے لیے پانی انتہائی اہمیت کا حامل ہے. پانی جسم کے لیے اعضاء اور ہارمونز پہنچاتا ہے. پانی ہمارے دماغ اور ریڑھ کی ہڈی کو توانائی بخشتا ہے. درجہ حرارت کو باقاعدہ رکھنے, جسم سے فاضل مادوں کے اخراج اور ہڈیوں اور جوڑوں کے لیے کشن کا کام کرتا ہے اور ہماری آنکھوں کو چکنا رکھنے والی رطوبت فراہم کرتا ہے. دوسری طرف انسانی جسم سے ہر روز پسینے, سانس لینے اور پیشاب کے ذریعے تقریباً 1.5 لیٹر پانی کا اخراج ہو جاتا ہے. پانی کی کمی ایک ایسا مسئلہ ہے جسے ہم شاید زیادہ سنجیدگی سے نہیں لیتے ہیں. ہمیں ہر روز اس بات کا احساس تک نہیں ہوتا کہ ہمارے جسم میں کتنی نمی ہے. حتیٰ کہ جسم میں جب پانی کی کمی ہو جائے تو اسے ہم مشروبات جن میں پانی شامل ہے, مثلاً جوس, چائے, کافی پی کر بھی پورا نہیں کر سکتے ہیں, کیونکہ ہمارا دماغ اس تبدیلی کا پتہ لگا لیتا ہے اور فوری طور پر پانی پینے کی خواہش پیدا کرتا ہے. ہمارے جسمانی افعال پانی پر انحصار کرتے ہیں, اور ٹیڈ ایڈ کی ایک ویڈیو سے پتہ چلتا ہے کہ جب ہم کم پانی پینے کی وجہ سے ڈی ہائیڈریشن کا شکار ہو جاتے ہیں تو ہمارے جسم کے اندر کیا ہوتا ہے اور ہمارا جسمانی نظام کس طرح بچاؤ کے لیے حرکت میں آتا ہے. ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے اصل میں دماغ سکڑنے لگتا ہے اور اسے نم رکھنے والی دماغ کی طرح اپنے افعال برقرار رکھنے کے لیے زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے. لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ چاہے عارضی طور پر ہی صحیح, دماغ ایک شخص میں پانی کی کمی کے باعث پیدا ہونے والے اثرات سے نمٹنے میں مدد کر سکتا ہے. ویڈیو سے ظاہر ہوتا ہے کہ انتہائی پانی کی کمی ہونے کی صورت میں دماغ اپنے افعال کو برقرار رکھنے کے لیے برداشت کے نظام کو چالو کرتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ پانی کی کمی سے اس اہم عضو کے لیے خون کے بہاؤ میں نمایاں طور پر کمی آتی ہے, لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ دماغ اس وقت تک خون میں سے زیادہ آکسیجن نکال لیتا ہے اور اپنے استعمال کی آکسیجن کو بچا کر رکھتا ہے تاکہ دماغ ٹھیک طریقے سے کام کرتا رہے. تاہم یہ عمل بھی زیادہ دیر تک کام نہیں کر سکتا ہے. ہم کب پانی کی کمی کے اثرات کو محسوس کرنا شروع کرتے ہیں اور یہ کون سے اثرات ہوں گے, اس حوالے سے طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ ابتدائی طور پر جو علامات محسوس کی جاتی ہے ان میں سے حلق کا بار بار خشک ہونا, تیز بدبو کے ساتھ پیشاب کا گہرا رنگ ہو جانا وغیرہ شامل ہے, جبکہ یہ وہ اشارے ہوتے ہیں جو آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ جسم اپنے اندر پانی بچانے کی کوشش کر رہا ہے. پانی کی کمی جسم کے کئی حصوں پر اثر انداز ہو سکتی ہے. یہ تھکاوٹ, موڈ کے مسائل, بلڈ پریشر میں کمی اور جلد کے مسائل کا سبب بن سکتی ہے. 3.7 لیٹر پانی مردوں کو اور 2 سے 2.7 لیٹر پانی عورتوں کو پینا چاہیے. گلرخ, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
پاکستان میں اس وقت رات کے 9:30، بھارت میں 10، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔ پیر کے روز وزیراعظم نواز شریف نے پبلک پرائیویٹ شراکت داری سے تعمیر ہونے والی لاہور سیالکوٹ موٹر وے کا سنگ بنیاد رکھا۔ لاہور سے اس کی تفصیل بتا رہے ہیں افضل رحمان۔
پیر کے روز وزیراعظم نواز شریف نے سیالکوٹ میں پبلک پرائیویٹ شراکت کاری سے تعمیر ہونے والی لاہور سیالکوٹ موٹر وے کا سنگ بنیاد رکھا، اور اس موقع پر اپنی تقریر میں انہوں نے اپنی حکومت کے ترقیاتی منصوبوں کا ذکر کیا۔ ملک سے 2018 تک لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کا اپنا عہد دہرایا، مگر ساتھ ہی حزب مخالف کی بڑی جماعت پاکستان تحریک انصاف کی سیاست کو نام لیے بغیر ہدف تنقید بنایا۔ میاں نواز شریف کا کہنا تھا کہ ان کے مخالف نفرت کی سیاست کرتے ہیں، جبکہ ان کی اپنی سیاست محبت کی اور ترقی کی سیاست ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ان کی حریف جماعت یعنی پاکستان تحریک انصاف عوام میں مقبولیت کھو رہی ہے۔
آپ نے دیکھا تحریک کا کیا حال ہو رہا ہے، ان کی پشاور سے اسلام آباد کوئی بندہ نہیں، اسلام آباد سے راولپنڈی سے اسلام آباد کوئی بندہ نہیں، اور چند سینکڑوں بندے، چند سو بندے ہوتے ہیں، اور آج آپ کی تحریک سے تو ہزار گنا بندے تو آج سیالکوٹ کے اندر موجود ہیں۔
پاکستان تحریک انصاف پنجاب کی عہدیدار ڈاکٹر یاسمین راشد نے وائس آف امریکہ کے ساتھ گفتگو میں وزیر اعظم کی اپنی جماعت پر تنقید کو مسترد کیا۔ ان کا کہنا تھا،
یہ تو دنیا ساری دنیا کو پتا ہے کہ اس وقت سٹریٹ پاور جو ہے وہ تحریک انصاف کے ساتھ ہے۔ جب عمران خان صاحب نکلتے ہیں تو سارے لوگ ان کے ساتھ سڑکوں پہ آ جاتے ہیں، اور یہ میرا خیال ہے کوئی ایسی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ اور نواز شریف صاحب کیونکہ حکومت میں ہیں، اور جہاں بھی وہ دیں گے ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آل گورنمنٹ مشینری از یوزڈ، ہر قسم کی گورنمنٹ مشینری استعمال کی جاتی ہے کہ ان کی جلسوں کے اندر زیادہ سے زیادہ لوگوں۔ ویسے تو میں بڑی حیران ہوتی ہوں، حکومت کو کیا ضرورت ہے جلسے کرنے کی، وہ تو حکومت میں ہے، اور اگر وہ سوچ رہے ہیں کہ جی وہ محبت کی وہ اپنے سیاست پھیلا رہے ہیں، تو پھر ان جلسے کرنے کی کیا ضرورت پڑ گئی ہے، اور اس طرح کی دھمکی لگانے کی کیا ضرورت پڑتی ہے، کیا اس سے محبت پڑتی ہے؟
ڈاکٹر یاسمین راشد نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف پاناما لیکس اور بدعنوانی کے خلاف اپنی احتجاجی تحریک جاری رکھے گی۔ پیر کو سیالکوٹ میں وزیر اعظم نے اپنی تقریر میں ملک سے دہشت گردی کو بڑی حد تک ختم کرنے کی بھی بات کی۔
اپنے فوجی افسروں اور جوانوں کو ہم سلام کرتے ہیں، پولیس کے جوانوں اور افسروں کو ہم سلام کرتے ہیں، پاکستان کے عوام کو جنہوں نے بڑی دلیری کے ساتھ یہ جنگ لڑی ہے، اور پاکستان کے اندر دہشت گردی کو اللہ کے فضل و کرم سے شکست دی ہے۔ اب یہ سر اٹھانے کی کہیں کہیں کوشش کرتے ہیں، لیکن ان میں کوئی دم خم نہیں ہے۔
حالیہ برسوں میں پاکستان میں دہشت گردی ایک تباہ کن شکل میں موجود رہی ہے۔ 2003 میں اگر دہشت گردوں کے ہاتھوں 164 افراد مارے گئے، تو 6 برس بعد 2009 میں 3,000 سے زیادہ افراد دہشت گردی کا نشانہ بنے، اور اب تک دہشت گردی سے مرنے والوں کی تعداد 50,000 سے زیادہ بتائی جاتی ہے۔ حال ہی میں کوئٹہ میں وکیلوں پر ہونے والے دہشت گرد حملے میں کم از کم 70 افراد ہلاک ہوئے تھے، جن میں زیادہ تر وکیل تھے۔ افضل رحمان، وائس آف امریکہ، لاہور۔
پاکستان کی فوج نے خیبر قبائل علاقے میں راجکال وادی کے اونچے پہاڑی دروں پر قبضہ کر لیا ہے اور اپنی پوزیشنوں کو مضبوط کر رہے ہیں۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ سرحدی در اندازی کو روکنے کے لیے ان دروں کی نگرانی اہم ہے۔ اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
افغان سرحد سے ملحقہ قبائلی علاقے خیبر ایجنسی کی وادی راجگال میں پاکستانی فوج کا آپریشن جاری ہے، اور پیر کو فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR سے جاری بیان کے مطابق گزشتہ ایک ہفتے کی کارروائی میں 40 مبینہ دہشت گرد مارے جا چکے ہیں۔ بیان میں کہا گیا کہ اب تک کی زمینی اور فضائی کارروائی میں دہشت گردوں کے 43 ٹھکانوں کو بھی تباہ کیا گیا ہے، جبکہ سیکیورٹی فورسز نے وادی راجگال میں اہم پہاڑی چوٹیوں اور دروں کا کنٹرول بھی سنبھال لیا ہے۔ فوج کے بیان کے مطابق آپریشن کے دوران بڑی تعداد میں اسلحہ، گولہ و بارود بھی برامد کیا گیا۔ اس قبائلی علاقے میں قائم مورچوں کی تلاش کے دوران گزشتہ ہفتے بارودی سرنگ کے دھماکے میں 2 فوجی بھی ہلاک ہو گئے تھے۔ جس علاقے میں یہ فوجی آپریشن جاری ہے وہاں تک میڈیا کے نمائندوں کو رسائی نہیں، اس لیے ہلاکتوں کی تعداد کی آزاد ذرائع سے تصدیق نہیں ہو سکی۔ گزشتہ ہفتے پاکستانی فوج نے وادی راجگال میں آپریشن کا آغاز کیا تھا۔ اس علاقے میں بلند پہاڑیوں کے علاوہ درے بھی ہیں جہاں نہ صرف عسکریت پسندوں نے اپنی پناہ گاہیں قائم کر رکھی تھیں بلکہ اس علاقے کو دہشت گرد پاکستان اور افغانستان کے درمیان آمد و رفت کے لیے بھی استعمال کرتے تھے۔ پاکستانی فوج کے مطابق اس علاقے میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو ختم کر کے یہاں اضافی دستے تعینات کیے جائیں گے تاکہ دہشت گرد اس علاقے کو سرحد آر پار آمد و رفت کے لیے استعمال نہ کر سکیں۔ خیبر ایجنسی کے مختلف علاقوں میں اس سے قبل بھی پاکستانی فوج کارروائی کرتی رہی ہے۔ دریاسنا ملک بھر میں دہشت گردوں کی تلاش کے لیے جاری کومبنگ آپریشن میں تیزی آئی ہے اور گزشتہ 24 گھنٹوں میں 18 مشتبہ شدت پسندوں کو گرفتار اور ان کے قبضے سے بھاری تعداد میں اسلحہ اور گولہ و بارود برامد کیا گیا۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR سے پیر کو جاری ہونے والے ایک بیان کے مطابق صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع ہنگو کے علاقے ٹل سے دہشت گردوں کے 6 معاونین کو گرفتار کیا گیا۔ اس سے قبل فوج کی طرف سے بتایا گیا تھا کہ اتوار کو بھی ٹل سے 10 شدت پسندوں کو گرفتار کیا گیا اور ان کے قبضے سے بڑی تعداد میں اسلحہ بھی برامد کیا گیا۔ صوبہ خیبر پختونخوا کے علاوہ پاکستان کے شمالی علاقے گلگت بلتستان کے جلکوٹ کے مقام پر انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر کی گئی کارروائی میں اسلحہ منتقل کرنے والے 2 مشتبہ دہشت گردوں کو بھی اتوار کو گرفتار کیا گیا تھا۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بھارت کے زیر کنٹرول کشمیر کے مرکزی شہر سری نگر میں سیکیورٹی فوج کے ہاتھوں ایک مقامی نوجوان کی موت کے بعد شدید احتجاج اور جھڑپوں کا آغاز ہوا ہے۔ سری نگر سے یوسف جمیل کی رپورٹ۔
بھارتی کشمیر میں 1990 میں مقامی نوجوانوں کی مسلح بغاوت کو دبانے کے لیے جو سخت اقدامات اٹھائے گئے تھے ان میں شہری علاقوں میں فوج اور بھارت کی سرحدی حفاظت دستے بارڈر سیکیورٹی فورس یا BSF کی تعیناتی بھی شامل تھی۔ BSF نے بالخصوص مسلح تحریک کو دبانے کے لیے کلیدی رول ادا کیا، تاہم ایسا کرتے ہوئے انسانی حقوق کی مبینہ پامالیوں میں ملوث ہونے کی بنا پر اسے تنقید کا نشانہ بھی بننا پڑا۔ تقریباً 10 سال بعد یعنی 1999 میں ہوئی کرگل جنگ کے بعد حکومت بھارت نے ایک پارلیمانی کمیٹی کی رپورٹ کے پس منظر میں اسے شہری علاقوں سے مرحلہ وار ہٹا کر اور متبادل کے طور پر بھارت کے وفاقی پولیس فورس CRPF کو بھارتی کشمیر میں عسکریت پسندوں کے خلاف کی جا رہی کارروائیوں میں حصہ لینے اور امن امان کی بحالی کے اقدامات میں مقامی پولیس اور فوج کی معاونت کرنے کے لیے یہاں بھیج دیا۔ لیکن اب جب کہ وادی کشمیر میں گزشتہ 1.5 ماہ سے جاری شورش ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے، پیر کو سری نگر میں BSF پھر تعینات نظر آئی، جبکہ علاقے میں پہلے ہی ہزاروں کی تعداد میں مسلح پولیس اور CRPF کی نفری کرفیو پابندیوں پر عمل درآمد کرا رہی ہیں۔ اس دوران اتوار کی شام سری نگر کے نوہٹا علاقے میں ہو رہے ایک مظاہرے کے دوران حفاظت دستوں کی طرف سے داغا گیا ٹیئر گیس شیل ایک مقامی نوجوان عرفان احمد وانی کے سینے میں جا لگا، جس سے وہ شدید طور پر زخمی ہوا اور اسپتال لے جاتے ہوئے دم توڑ بیٹھا۔ اس واقعے کے بعد سری نگر میں موجود تناؤ میں اضافہ ہوا اور پیر کو حفاظت دستوں نے پرانے شہر میں سختی کے ساتھ کرفیو نافذ کیا۔ وادی کشمیر کے مختلف علاقوں سے جن میں سوپور، بانڈی پور اور ایش مقام شامل ہیں آزادی کے مطالبے کے حق میں مظاہرے کیے جانے اور اس دوران مشتعل نوجوانوں اور حفاظت دستوں کے درمیان جھڑپیں ہونے کی اطلاعات مل رہی ہیں۔ فوج اور پولیس نے جنوبی ضلع شوپیان کے ایک علاقے میں ایک فریڈم مارچ کو ناکام بنانے کے لیے طاقت استعمال کی۔ اس دوران اسے سعودی رائے کا مطالبہ کرنے والی کشمیری جماعتوں نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے اس بیان کو مسترد کیا ہے، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ان کی حکومت مسئلے کا حل آئین ہند کے تحت ڈھونڈنے کے لیے متعلقین سے مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہے۔ وزیر اعظم نے یہ بیان نئی دہلی میں بھارتی کشمیر کی اپوزیشن جماعتوں کے وفد کے ساتھ ملاقات کرنے کے بعد دیا تھا۔ دریاسنا بھارتی کشمیر کی وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے کہا ہے کہ علاقے میں شورش کے پیچھے ان کے اپنے الفاظ میں چند مٹھی بھر لوگوں کا ہاتھ ہے جو امن کے دشمن ہے۔ انہوں نے جموں میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کسی کا نام لیے بغیر کہا کہ وہ عناصر جو اپنے ذاتی مفادات کو حاصل کرنا چاہتے ہیں بدامنی کو ہوا دے رہے ہیں اور نوجوانوں کو تشدد کے لیے اکسا رہے ہیں۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری افریقی ممالک کا دورہ کر رہے ہیں. اس دورے کی مختصر رپورٹ بہجت جیلانی کی زبانی.
امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری نیروبی کینیا میں ہے, جہاں انہوں نے مشرقی افریقی ملکوں کے وزرائے خارجہ سے ملاقات کی. انہوں نے ہمسایہ ملک جنوبی سوڈان میں خانہ جنگی دوبارہ شروع ہونے کو روکنے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا. کیری نے کینیا کے صدر اوہورو کینیاٹا سے ملاقات کے بعد کینیا کی وزیر خارجہ امینہ محمد اور خطے کے دوسرے وزراء سے مذاکرات کیے, جس میں دنیا کے سب سے نئے ملک میں امن کو برقرار رکھنے کے لیے بات چیت کی گئی. جان کیری نے ملاقات کے بعد کہا کہ جنوبی سوڈان کی فی الوقت ضرورت کیا ہے, اس بارے میں اکثریت سے اتفاق رائے تھا. جان کیری کہتے ہیں,
The overriding need in South Sudan is to reinvigorate an inclusive political process and to implement the reforms that are set out in the agreed.
جان کیری کہتے ہیں کہ جنوبی سوڈان کی اہم ترین ضرورت ایک جامع سیاسی عمل کو تقویت دینا اور اصلاحات نافذ کرنا ہے, جن پر پہلے سے طے شدہ امن کے عمل میں اتفاق کیا گیا ہے. امن کا سمجھوتا اس لیے طے پایا تھا کہ یہ نیا ملک اپنی معیشت کو مضبوط کر سکے, سیکیورٹی کے مؤثر نظام کی تشکیل کرے اور فرقہ وارانہ تقسیم اور لڑائی کا خاتمہ ہو. جان کیری نے بتایا کہ وزراء اتفاق کرتے ہیں کہ انہیں جنوبی سوڈان میں اقوام متحدہ کے قیام امن مشن کے حصے کے طور پر ایک علاقائی حفاظتی فوج کی ضرورت ہے, تاکہ صورتحال میں پیش رفت کی جا سکے. انہوں نے زور دیا کہ یہ فوج جنوبی سوڈان کے لوگوں کا تحفظ کرے گی اور ان کی رسائی اور نقل و حمل کی آزادی کو یقینی بنائے گی. انہوں نے جنوبی سوڈان کے لیے انسانی بنیادوں پر نئی امداد میں $138 ملین کا اعلان کیا. کیری نے واضح کر دیا کہ امریکہ اس صورت میں امداد کی فراہمی جاری نہیں رکھے گا اگر حکومت اپنے عوام کی سلامتی کے لیے ضروری اقدامات اٹھانے پر آمادہ نہ ہوئی. خانہ جنگی تشدد اور علاقائی تنازعات نے تیل سے مالا مال سوڈان کے لیے صورتحال دشوار کر دی ہے. جنوبی سوڈان نے 2001 میں سوڈان سے آزادی حاصل کر لی تھی. کیری نے صومالیہ کے لیے بھی انسانی بنیادوں پر $117 ملین کی اضافی امداد کا اعلان کیا, جس کے بعد اس سال مسائل سے دوچار اس ملک کو امریکہ کی طرف سے دی گئی امداد $265 ملین تک پہنچ گئی. بہجت جلانی, اردو وی او اے, واشنگٹن.
امریکہ کی جنوبی ریاست لوئیزیانا میں بڑے پیمانے پر بحالی کا کام جاری ہے. سیلاب سے متاثر افراد اپنے گھروں کو صاف کر رہے ہیں, انہیں دوبارہ تعمیر کر رہے ہیں اور ان لوگوں کو تلاش کر رہے ہیں جو ان محیط سیلابوں میں پھنسے ہوئے ہیں. امریکی ریڈ کراس اس سیلاب کو سپر اسٹارم سینڈی کے بعد سے امریکہ کی سب سے بڑی قدرتی آفت قرار دے رہا ہے, جس میں کم از کم 13 افراد کی جانیں گئیں اور تقریباً 60,000 مکانوں کو نقصان پہنچا. 1,00,000 سے زیادہ افراد نے وفاقی امداد کے لیے اپنے آپ کو رجسٹر کرایا ہے. لوئیزیانا اسٹیٹ کے ڈپٹی فائر مارشل اسٹیسی رینڈ کا کہنا ہے,
Oh, it's devastation. I mean, it's absolute devastation. I mean, these homes, there's areas that have not flooded. They never flood, and they flooded. Homes that normally flood have not.
یہ تباہی ہے, مکمل تباہی ہے. میرا مطلب ہے یہ گھر, یہ علاقہ, یہاں کبھی سیلاب نہیں آیا تھا لیکن یہاں بھی سیلاب آ گیا. جن گھروں میں عموماً سیلاب آتا ہے وہاں کوئی پانی نہیں آیا, لہذا کوئی نقصان نہیں ہوا. یہاں لوگوں کو ان چیزوں کی عادت نہیں تھی, وہ کبھی اس کے لیے تیار نہیں تھے. سب لوگ اس تباہی پر حیران ہیں. یہ تھے لوئیزیانا اسٹیٹ کی ڈپٹی فائر مارشل اسٹیسی رینڈ کے الفاظ. بحالی کے کاموں کے ساتھ ساتھ نقصانات کا بھی اندازہ لگایا جا رہا ہے. مالی سے تعلق رکھنے والے ایک جہادی نے بین الاقوامی عدالت میں تاریخی یادگار کو تباہ کرنے کا اقرار کر لیا ہے. یہ پہلی بار ہے کہ کسی ثقافتی معاملے کو بین الاقوامی عدالت میں پیش کیا گیا ہے. جنیوا سے وائس آف امریکہ کی نامہ نگار لیزا برائن کی رپورٹ کے ساتھ اسد نذیر.
المادی از کرمینلی ریسپانسیبل فار دی وار کرائم آف ڈائریکٹنگ این اٹیک.
توقع ہے کہ عالمی عدالت میں اسلامی انتہا پسند احمد الفاقی المہدی کے مقدمے کا فیصلہ چند روز میں ہو جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ المہدی نے اپنے جرم کا اقرار کر لیا ہے. اس پر الزام ہے کہ اس نے سن 2012 میں مالی کے 9 مزارات اور ایک مسجد پر حملہ کیا اور ان کو تباہ کرنے کی کوشش کی. مترجم کی مدد سے اپنے جرم کا اعتراف کرتے ہوئے المہدی نے کہا کہ اسے عسکریت پسند گروپ نے گمراہ کیا. اس نے مسلمانوں پر زور دیا کہ وہ اس طرح کے اقدامات سے گریز کریں.
I am really sorry. I am really remorseful and I regret
all the damage that my actions have caused.
مجھے واقعی بہت افسوس ہے, میری ذات سے جو نقصان پہنچا اس کے لیے میں معافی کا خواستگار ہوں. اس کی وجہ سے میرے خاندان اور ٹمبکٹو کے شہریوں اور میرے ملک مالی کو جو شرمندگی اور خفت اٹھانی پڑی اس پر مجھے بےحد افسوس ہے اور میں معذرت خواہ ہوں. المہدی پر الزام ہے کہ اس کا تعلق عسکریت پسند گروپ انصار دائن سے ہے اور اس نے یونیسکو کے عالمی ورثے کے مقامات میں سے ایک ٹمبکٹو کے ثقافتی ورثے کو تباہ کرنے کی کوشش کی. اس انقلابی گروپ کے القاعدہ سے رابطے ہیں اور سن 2013 میں فرانس کے فوجی دستوں نے اس کو مالی سے نکال باہر کیا تھا. یہ مقدمہ اس اعتبار سے اپنی نوعیت کا پہلا مقدمہ ہے کہ عالمی عدالت میں ملزم نے اقرار جرم کیا ہے اور اس پر ثقافتی ورثے کو تباہ کرنے کا الزام ہے. عالمی فوجداری عدالت کے پروسیکیوٹر فاتو بن سودا کہتے ہیں,
کلچر از ہو وی آر. Our ancestors created paintings, sculptures, mosques, temples and other forms of cultural possessions all around us.
ثقافت ہماری شناخت ہے. ہمارے بزرگوں نے تصاویر اور مجسمے بنائے, مساجد اور مندر تعمیر کیے. انہوں نے خون پسینہ ایک کر کے یہ ثقافتی فن پارے ہمیں وراثت میں دیے ہیں. منسودا نے یہ بھی کہا کہ اس مقدمے کے دوررس نتائج مرتب ہوں گے, خاص طور پر آج کے زمانے میں جب شام اور عراق میں انتہا پسند قدیم ثقافتی نوادرات کو تباہ کرنے کے درپے ہیں. اسد نذیر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
فلپائن کے وزیر خارجہ پرفیکٹو یاسے نے کہا ہے کہ ان کا ملک اقوام متحدہ میں شامل رہے گا اور اس دھمکی کے اثر کو کم کرنے کی کوشش کی ہے جو صدر روڈریگو ڈیٹرٹے نے دی تھی. صدر ڈوٹیٹے نے اتوار کے روز غصے میں دھمکی دی تھی کہ ان کا ملک اس عالمی ادارے سے نکل جائے گا. سیکرٹری جنرل بان کی مون اور اقوام متحدہ کے دوسرے عہدیداروں کی اس تنقید کے بعد انہوں نے یہ رد عمل ظاہر کیا کہ ان کی انسداد منشیات کی مہم پر کی گئی تھی. یاسے نے پیر کے روز مینیلا میں اخباری نمائندوں کو بتایا کہ صدر ڈوٹیٹے کا بیان اقوام متحدہ سے محض مایوسی اور ناامیدی کا اظہار تھا. فلپائن کے وزیر خارجہ پرفیکٹو یاسے کا کہنا تھا,
But in this particular instance, you could understand the frustrations at which the president has expressed himself on this issue.
فلپائن کے وزیر خارجہ کہہ رہے ہیں اس مخصوص واقعے سے اس مایوسی کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں جو صدر کو اس معاملے پر ہوئی ہے. منشیات کے خلاف لڑائی نہ صرف ایک ملک کی اہم معاملہ ہے بلکہ حقیقتاً یہ انتہائی ضروری ہے کہ اقوام متحدہ سمیت بین الاقوامی تنظیمیں اسے جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کا عزم ظاہر کر رہی ہیں. اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
صدر اوباما کی انتظامیہ کی جانب سے امریکی خارجہ پالیسی میں کی گئی ایک ابتدائی اور سب سے اہم تبدیلی سفارتکاری اور دفاع کے شعبوں میں برابری کی بنیاد پر ایک کلیدی عنصر کے طور پر ترقیاتی امور میں اضافہ تھا. امریکی ترقیاتی پالیسی کے اہم ترین مقاصد میں پائیدار اور سب شعبوں میں اقتصادی ترقی کا حصول, جمہوری انتظام حکومت, پاسا پلٹنے والی اختراعات, نئے شراکت داروں اور ترقیاتی امور کی مالیات کے گوناگوں وسائل میں اضافہ اور بنیادی انسانی ضروریات پوری کرنے کے لیے دیرپا نظاموں کی تشکیل شامل ہے. بجائے اس کے کہ حکومت تنہا یہ امور سر انجام دے, ہم نے کثیر فریقی تنظیموں اور سول سوسائٹی اور نجی شعبے اور مذہبی کمیونٹیز اور سب سے اہم یہ کہ عام لوگوں کے ساتھ شراکت داری کو مضبوط کیا ہے. بجائے اس کے کہ حکومت صرف غیر ملکی امداد بھیجے, ہم فنڈنگ کے نئے وسائل کو بڑھا رہے ہیں. ترقیات کے فروغ اور زندگیاں بچانے کے لیے نجی شعبے اور دوسرے شراکت داروں سے $100 ارب سے زیادہ کی رقم کے وعدے لے رہے ہیں اور اس رقم کو استعمال میں لا رہے ہیں. صدر اوباما کے نمایاں ترقیاتی پروجیکٹس مثلاً فیڈ دا فیوچر اینڈ پاور افریقہ, جن میں سے بہت سی سابقہ انتظامیہ کے شروع کیے گئے پروگراموں پر استوار کیے گئے, بھرپور طور پر کامیاب ہوئے ہیں. صدر اوباما نے کہا,
We've saved over 60 million lives from measles and malaria and tuberculosis.
ہم 6 کروڑ سے زیادہ زندگیوں کو خسرہ, ملیریا اور ٹی بی سے بچا چکے ہیں. ہم HIV/AIDS کی انفیکشنز اور اموات میں کمی کر چکے ہیں. پوری ترقی پذیر دنیا میں آمدنی بڑھ چکی ہے. لاکھوں لڑکے اور لڑکیاں اسکول میں ہیں. لاکھوں لوگوں کو شفاف توانائی تک رسائی حاصل ہو چکی ہے، جس سے آب و ہوا کی تبدیلی کے خطرے کو کم کرنے میں مدد مل رہی ہے. صرف گزشتہ 25 برسوں میں 1 ارب سے زیادہ لوگوں کو انتہائی غربت سے نکالا جا چکا ہے. صدر اوباما نے کہا کہ عالمی ترقی میں امریکی سرمایہ کاری ہماری خارجہ پالیسی کا ایک کلیدی عنصر صرف اسی لیے نہیں ہے کہ اس سے لاکھوں لوگوں کی زندگیوں میں بہتری لانے میں مدد ملتی ہے، بلکہ اس لیے بھی ہے کہ یہ عالمی استحکام اور خود ہماری سیکیورٹی کے لیے اہمیت رکھتی ہے. ہم جانتے ہیں کہ تعلیم کے نہ ہونے، روزگار کے مواقع نہ ہونے، امید کے نہ ہونے، بنیادی انسانی احترام کی خلاف ورزی اور تنازع اور عدم استحکام کے درمیان ایک تعلق ہوتا ہے. اس لیے ترقیات خیرات نہیں ہے، یہ ایک ایسی انتہائی دانش مندانہ سرمایہ کاری ہے جو ہم اپنے مشترکہ مستقبل میں اپنی سیکیورٹی اور اپنی خوشحالی میں کر سکتے ہیں.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی. اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے. آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں. پتہ ہے www.voanews.com/editorial.
رک کیلی نے لکڑی سے آلات بنانے کا کام نوجوانی کی عمر سے ہی شروع کر دیا تھا، لیکن انہوں نے پرانے ہوٹلوں اور گرجا گھروں کی لکڑی سے گٹار بنانا 10 سال قبل اس وقت شروع کیا جب فلم ڈائریکٹر جم جارموش نے اپنے گھر کی چھت میں نصب لکڑی انہیں پیش کی.
وہ میری دکان میں بطور گاہک آیا کرتے تھے اور پھر ہماری آپس میں جان پہچان ہوئی. انہوں نے مجھے لکڑی کی پیشکش کی تو میں نے کہا کیوں نہیں. انہوں نے لکڑی سے لدا ٹرک اور مزدور میری طرف بھیجے، تو یہ پہلی دفعہ تھا کہ اتنا ملبہ مجھے جم کے گھر سے ملا.
اس میں سے بہت سی لکڑی 100 سال سے بھی زیادہ پرانی تھی. یہ 19ویں صدی کے نیو یارک میں لگے سفیدے کے درختوں کی لکڑی ہے جن سے نیو یارک کے گھر اور عمارتیں بنی.
یہ ایک طرح کی ترکیب ہے جو گھروں کی چھت میں بالخصوص اس وقت عمل میں آتی ہے جب درجہ حرارت 100 ڈگری فارنہائٹ سے بھی بڑھ جائے اور پھر ٹھنڈا ہو. میرا مطلب ہے دن کے وقت گرم اور رات کو ٹھنڈا. تو اس عمل سے لکڑی میں آواز گونجتی ہے کیونکہ لکڑی میں موجود بیج پھولنے سے مسام کھل جاتے ہیں جس سے آواز میں گونج آتی ہے.
64 سال کی عمر میں آلات موسیقی بنانے کا یہ ماہر شہر بھر میں لکڑی تلاش کرتا ہے. انہیں گٹار بنانے کے لیے مناسب لکڑی کا نیا اسٹاک کوڑے کے ڈھیر سے ملا، جہاں ایک ایسے پرانے گرجا گھر سے نکلا ملبہ پڑا تھا جو اسی سال کے اوائل میں آگ کی نظر ہو گیا تھا. اپنی دکان میں وہ اپنی جمع شدہ لکڑی کا باقاعدہ اندراج کرتے ہیں کہ وہ کہاں اور کس عمارت میں نصب تھی. اکثر ان کے گاہک خاص قسم کی لکڑی کے استعمال کی درخواست کرتے ہیں، جیسے باب ڈلن. مثال کے طور پر نیو یارک کے ایک تاریخی شراب خانے سے حاصل شدہ لکڑی سے بنا گٹار چاہتے تھے. یہ شراب خانہ آج کل زیر مرمت ہے. کیلی کے گاہک چاہے عام موسیقار ہوں یا مشہور آرٹسٹ، وہ ان کے گٹار کے لیے $2000 کی قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں کیونکہ انہیں اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے.
درختوں کے ان تنوں نے کیا کچھ دیکھ رکھا ہے. یہ اس وقت بھی موجود تھے جب جارج واشنگٹن ان کے درمیان گھوما کرتے تھے، اور پھر انہی درختوں نے کیا دیکھا جب یہ 19ویں صدی میں کسی عالیشان ہوٹل کی زینت بنے یا معاشی دباؤ کے دنوں میں کسی سستے ہوٹل میں تبدیل ہو گئے اور پھر حال ہی میں کسی اپارٹمنٹ کا حصہ بن گئے.
جب میں نے پہلی بار اس بارے میں سنا تو یہ میرے لیے واقعی نئی بات تھی، اور جب میں نے رک کو اس بارے میں اتنے جذباتی انداز میں بات کرتے سنا تو اس سے میرے احساس کو مزید تقویت ملی.
رک کیلی کے بنائے گٹار خوبصورتی سے تراشے اپنے انداز کے منفرد آلات موسیقی سے کہیں بڑھ کر ہیں. ان میں اپنے گاہکوں کے لیے ایک انمول تحفہ ہے، اور وہ ہے نیو یارک شہر کی تاریخ کا ایک ٹکڑا.
آواز دوست انعامی مقابلہ، میری کہانی.
جب میں 10 سال کا تھا، 12 سال کا تھا، تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا.
ہماری اور آپ کی زندگیوں میں جنم لینے والی ایسی کہانیاں جنہیں اکثر کوئی سننے والا نہیں ہوتا.
ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں، لیکن ہم ہی کیوں، اب آپ کی باری ہے.
بہت ڈر لگتا ہے، بچے لوگ کو مارتے ہیں، بجلی پیسہ کرنٹ لگاتے.
مائکرو فون کی دوسری جانب نہیں بلکہ اس کے سامنے، ہمارے ساتھ ساتھ منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو اور ویب پر سنوائیں گے.
پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی.
فون سے رابطہ کرتے 2 لاکھ روپے لاؤ، اپنے بچیاں کو لے جاؤ.
آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں urdu.feedback@voanews.com. کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی وائس آف امریکہ اردو سروس پی او باکس نمبر 1353 یعنی 1353 اسلام آباد پاکستان
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی وائس آف امریکہ اردو سروس پی او باکس نمبر 5437 یا 5437 نئی دلی 110011 بھارت اردو سروس کے یہ پروگرام میڈیم ویو 972 پر پاکستانی وقت کے مطابق روزانہ شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک نشر ہوتے ہیں
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا
مزید تفصیلات کے لیے urdu.voa.com آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی
انسان کو ہوش نہیں رہتا ہے دنیا نا الٹ جاتی ہے
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ مدثرہ منظر امریکہ دنیا میں سائنس اور ٹیکنالوجی استعمال کرنے والا ایک بڑا ملک ہے روزمرہ زندگی سے لے کر مختلف اداروں تک سب جگہ آپ کو سائنس اور ٹیکنالوجی کا عمل دخل نظر آئے گا بات کرتے ہیں سکولوں کی امریکہ میں تقریباً تمام سکول انٹرنیٹ سے منسلک ہیں لیکن بعض سکولوں کے پاس ٹیکنالوجی زیادہ ہے اور وہ انٹرنیٹ کا استعمال دوسروں کی نسبت زیادہ کرتے ہیں ان میں بعض سکول کمپیوٹر کا استعمال ایسے کرتے ہیں کہ ویڈیو کانفرنس کے ذریعے دنیا بھر کو ایک کلاس روم میں لے آتے ہیں بعض سکولوں میں کلاس روم میں بڑے بڑے بورڈز لگے ہوتے ہیں جنہیں اسمارٹ بورڈز کہتے ہیں یہ سفید بورڈ بڑے پیمانے پر چیزیں دکھانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں مثلاً ٹیچر کو کوئی پروجیکٹ سمجھانا ہو تو بورڈ کو کمپیوٹر کے ساتھ منسلک کر کے ہاتھ سے چھونے کے ذریعے مختلف باتیں سمجھائی جا سکتی ہیں ان بورڈز کو لکھنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے بعض استاد اپنے لیکچر میں مزید جدت پیدا کرنے کے لیے آئی پوڈز اور موبائل فون ان بورڈز کے ساتھ منسلک کر دیتے ہیں مگر پھر بھی اصل بات تو یہ ہے کہ پڑھایا کیا جا رہا ہے اور کسے پڑھایا جا رہا ہے سکولوں میں وہ سکول بھی ہیں جو ایسے بچوں کے لیے قائم کیے گئے ہیں جو اپنی زندگی میں کسی معذوری کا شکار ہیں جب پڑھنے والا کسی قدرتی محرومی کا شکار ہو تو ٹیکنالوجی بہت مددگار ثابت ہوتی ہے کاسمو بوٹ ایک تھراپی روبوٹ ہے نصف میٹر لمبا نیلے رنگ کا جس کا چہرہ مہربان اور آنکھیں بڑی بڑی ہیں 6 سالہ کیون فٹس جیرلڈ کو بولنا سکھا رہا ہے کیرل سمانگو سپرونس روبوٹ کے ذریعے اس تھراپی میں شامل ہیں ایک کمپیوٹر پر بٹن دبا کر روبوٹ کو حرکت دی جا سکتی ہے اس سے الفاظ بلائے جا سکتے ہیں کیون کی ماں کا کہنا ہے کہ اس روبوٹ نے ان کے بچے کو اپنے دوستوں سے ملنا جلنا سکھا دیا ہے ذہنی طور پر متاثرہ بچوں کے لیے یہ روبوٹ 10 سال پہلے بنایا گیا تھا اور اس کی مدد سے یہ بچے پرسکون ہو کر بات سنتے اور تھراپی کے لیے زیادہ وقت دیتے ہیں سائنس اور ٹیکنالوجی کے ثمرات صحت مند لوگوں تک تو پہنچتے ہی ہیں مگر جن کی دنیا میں کچھ کمی آ گئی ہے ٹیکنالوجی اس کمی کو پورا کرنے میں بھی مدد دیتی ہے مدثرہ منظر اردو ویو اے واشنگٹن
پروگرام خط آپ کے ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9 بجے سے 10 بجے تک اور بھارت میں رات 9:30 بجے سے 10:30 بجے تک مخصوص موضوعات پر ماہرین اپنے خیالات کا اظہار کریں گے اور آپ فون کر کے ان سے سوال بھی کر سکتے ہیں فیس بک پر بھی آپ موضوع کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں سنیے اپنے خطوں کے جواب ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-789
اگر معلومات کا خزانہ اور انسائیکلوپیڈیا کا نام ہے تو وہ وائس آف امریکہ کے پروگرام ہے اگر کسی کو ماں کی گود کا پیار نہیں ملا اگر وہ چاہتا ہے زندگی میں ملے تو وہ ریڈیو ہے
جو چیز کسی کو اچھا لگتا ہے تو ہمیشہ سنتا رہتا ہے
ماشاء اللہ آپ کے سب پروگرام قابل تعریف ہیں بہت اچھی معلومات ہوتی ہیں پوری دنیا کی خبریں دیتے ہیں ہم لوگ بہت پسند کرتے ہیں
فیس بک پر رابطے کے لیے لاگ ان کیجیے facebook.com/listenersletter اور ای میل کے لیے پتہ ہے urdu.letters@voanews.com خط آپ کے
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر
اور اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے اس کے ایڈیٹر تھے اسد نذیر، پروڈیوسر گلرخ اور انجینئر گریگ برنز. اور اب سے کچھ دیر کے بعد پروگرام ہوگا راؤنڈ ٹیبل، جسے پیش کر رہی ہیں شہناز نفیس، پروڈیوسر ہوں گے اسفر امام. اور خالد حمید کو اگلے نیوز شو تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.